بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره صلوات على محمد وعلى اله وصحبه اللہ محترم، ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت عصر حاضر کے تقاضے میں، اور گزشتہ دو نشستوں میں میں نے آپ کی خدمت میں زیادہ تر والدین کے حوالے سے گفتگو کی. تو دیکھیں، والدین کے حوالے سے بھی اتنا زیادہ مٹیریل ہے اسلامی تعلیمات میں، ہمارے علماء نے، دانشوروں نے اتنا کام کیا ہے کہ یہ 5 تقریریں کیا 10 تقریریں بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر کہ جو والدین کے حوالے سے ذمہ داری. لیکن چونکہ مجھے والدین کے علاوہ بھی کچھ اور مراحل بیان کرنے، اس لیے میں اس کے اگلے مرحلے پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد. تربیت کنندگان جو ہیں، مربی، تربیت کرنے والے، وہ پہلے مرحلے پر تو والدین، پہلے مرحلے پر ماں کی آغوش ہے، ماں کی گود ہے کہ جہاں سے بچہ کمال کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. بقول حضرت امام خمینی کے، مرد بھی عورت کی آغوش سے معراج کو پہنچتا ہے. جتنے بھی مرد ہیں کسی بھی مقام پر پہنچے ہیں، تو اس کا آغاز جو انہوں نے کیا ہے وہ کسی عورت کی آغوش سے کیا ہے، وہ اپنی ماں کی آغوش سے کیا. تو یہ نہایت اہم موضوع ہے. لیکن اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی استاد کے پاس بھیج دیتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ یہیں سے سوال شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اب کسی استاد کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو. ایسا تو نہیں ہے جان چھڑانے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ 4-6 گھنٹے یہ اسکول میں رہے، پھر واپس آئے، پھر اس کے ٹیوٹر کے پاس چلے جائے، پھر واپس آ جائے، کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس چلے جائے، پھر واپس آئے، کم سے کم ہمارے ساتھ رہے، کم سے کم تنگ کرے. یا واقعی استاد کا ایک رول ہے، استاد کا ایک کردار ہے. تو اگر استاد کے کردار کو دیکھ کے اس کے حوالے کرتے ہیں تو پھر یہ واضح ہونا چاہیے کہ استاد کا کردار کیا ہے. کیا استاد کا کردار صرف تعلیم ہے؟ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو اچھا سسٹم، جو کرپٹ سسٹم ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے وہاں بھی پرسپیکٹیو یہی ہے کہ ایجوکیشن، تعلیم اور تربیت نام کی کوئی چیز ٹیچر یا ادارے کی ذمہ داری میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں تربیت ہمارا کام نہیں، بلکہ بعض تو ٹیچرز کہتے ہیں کہ بھئی یہ تربیت یہ جو مینرز وینرز یہ سب چیزیں تو گھر میں سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کا تعلق گھر سے بھی ہے، ابتدا تو گھر سے ہی ہوتی ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت، یہ کم از کم دین اسلام میں جو تعلیم کا نظام ہے اس میں تو بنیادی جزو ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ تعلیم کا مقصد ہی تربیت ہے، تعلیم کا ہدف و مقصد ہی تربیت ہے. علم کی جتنی بھی فضیلت آئی ہے، آپ قرآن کریم میں دیکھ لیں، احادیث میں دیکھ لیں، بہت زیادہ فضیلت ہے. جتنی فضیلت علم کی دین اسلام میں کسی اور مذہب میں نہیں. اس کا اقرار تو برٹرینڈ رسل نے بھی کیا، اس کی ایک کتاب ہے وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن. کرسچن فیملی میں پیدا ہوا، پھر کرسچینٹی اس نے چھوڑ دی، تو اس نے کرسچینٹی کی بہت ساری خرابیاں بیان کی. ان میں سے ایک بات وہ یہ کہتا ہے کہ پورے کرسچینٹی کے ریلیجیس لٹریچر میں کوئی ایک جملہ، کوئی ایک سینٹنس علم کی فضیلت میں نہیں ہے. اس کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے، مجھے ہی معلوم کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر لوں کہ میں نے بہت کرسچینٹی کو پڑھ لیا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایک سینٹنس نہیں ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں دین اسلام میں دیکھیں، قرآن کی آیات دیکھیں، احادیث دیکھیں، پیغمبر کی حدیثیں دیکھیں، اور ہمارے مکتب میں اہل بیت اطہار کے ارشادات دیتے ہیں، نہج البلاغہ دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ علم کی اہمیت کتنی ہے، بہت زیادہ ہے، احادیث ہیں، آیات ہیں. علم کی اہمیت، علماء کی اہمیت، سیکھنے کی اہمیت، سکھانے کی اہمیت. لیکن اس کے باوجود ایک بات جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ علم مقصد اور ہدف نہیں ہے، علم مقصود بھی ذات نہیں ہے. علم مقصود بھی ذات نہیں ہے. اگر کسی شخص کے پاس بہت سارا علم ہو جائے تو کیا اس کے نجات کے لیے وہ کافی ہے؟ کافی نہیں. بلکہ نجات کے لیے وہ علم ضروری ہے جو انسان کو تقویٰ کی طرف لے کر جائے. اگر تقویٰ نہ ہو تو نجات نہیں ملے گی، خواہ جتنا علم ہو. علم کی بے شک فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن جو مقصود بذات ہے وہ تقویٰ ہے. اسی لیے وہ علم جو انسان کو تقویٰ کے لیے کی طرف لے کر جائے وہ اسلام میں مطلوب ہے. ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول العلم معرفۃ الجبار، کہ علم کا آغاز، علم کی ابتدا کیا ہے؟ خدا کی معرفت. علم کا آغاز جو ہے وہ معرفت خدا سے اگر ہے پھر تو یہ علم کارآمد ہے. اور اگر علم کا مطلب وہ ہے جو آج کل کی اصطلاح میں ہر چیز علم ہے، وہ چیز جو توہمات میں سے، اس کو بھی علم کہہ دیا گیا. اور نیا فیشن یہ ہے کہ ہر چیز سائنس ہے، ہر چیز سائنس ہے. ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، یہ بھی سائنس ہے، یہ بھی علم ہے. یہ علم نہیں ہے، توہمات ہے. کل میں نے عرض کیا کہ علم سے مراد علم نافع ہے، وہ علم جو یوزفل نالج ہے وہ مطلوب ہے، مقصود ہے. اور اس کے لیے تربیت ضروری ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. دیکھیں یہ آیت قرآن کریم میں کم از کم چار مقامات پر ہے، معمولی سے فرق کے ساتھ. سورہ جمعہ میں دیکھ لیں، ہوا الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تزکیہ بعد میں تعلیم، پہلے تزکیہ بعد میں تعلیم. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے اندر تزکیہ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بس تعلیم. تعلیم کا مطلب بھی یہ ہے کہ کچھ ایسی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں جو ٹیچر کے دماغ میں بھری ہوئی ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ کے دماغ میں انڈیل دینا چاہتا ہے. جو استاد جس کامیابی کے ساتھ وہ انڈیل سکتا ہے وہ کامیاب ٹیچر ہے، ظاہر اس کا کام ہی یہی. تزکیہ کا لفظ بھی نہیں ہے ہمارے کسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی روش یہ ہے کہ پہلے تزکیہ بعد میں تعلیم. کیونکہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا، جب تک ایک انسان پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا اندر سے، اس وقت تک اس کو تعلیم دینے کا نہ صرف یہ کہ فائدہ کوئی نہیں ہے بلکہ نقصان ہے. وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. جاہل رہ کے بھی انسان نقصان پہنچاتا ہے، لیکن جاہل کے اندر صلاحیت کم ہوتی ہے اس لیے وہ کم نقصان پہنچاتا ہے، اور جب انسان پڑھ لکھ لیتا ہے تو اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے. العلم نور، علم ایک نور ہے، نالج از لائٹ. جب لائٹ کے ساتھ وہ آتا ہے، کہتے ہیں چن دزد با چراغ آیا دزدی کنت کالا، چور اگر چراغ لے کر آ جائے تو بہت سلیکٹڈ چیزیں چرا کے لے جاتا ہے. ایک چور اندھیرے میں آتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، جو ہاتھ میں آتا ہے لے کے چلے جاتا ہے. ایک چور وہ ہے جو ٹارچ لے کر آتا ہے اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تلاش کر کے، بہت کام کی چیز جو ہے وہ سلیکٹڈ چیزیں لے کے چلا جاتا ہے. یہ وہ چور ہے جو لائٹ لے کر آیا. اور نالج بھی ایک لائٹ ہے، علم بھی روشنی ہے. تو وہ جو علم کی روشنی سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے کسی کو، وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. آپ بتائیں، آج دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جاہلوں نے بنائی، یہ ایٹم بم، یہ نیوکلیئر ویپنز، یہ بایولوجیکل ویپنز، یہ کیمیکل ویپنز، یہ طرح طرح کی اسلحے، AK-47، کلاشنکوب، کس نے بنایا ہے؟ کسی موچی نے، درزی نے، قصائی نے، نائی نے، سبزی والے نے بنائی یہ چیزیں؟ نو، دیور سائنٹسٹ، سائنسدانوں نے بنایا ہے، یہ سب سائنسدانوں نے بنایا ہے نا. کلاشنکوب کس نے بنایا؟ یہ ایک سائنسدان ہے سوویت یونین کے، ان کا نام تھا مسٹر میخائل کلاشنکوب، اپنے نام پہ بنایا انہوں نے، مسٹر میخائل کلاشنکوب نے. اور ایک ڈیٹا میں پڑھ رہا تھا، ذرا پرانا ہے وہ، 4.5 بلین کلاشنکوب دنیا میں بک چکی ہے، 4.5 بلین کلاشنکوب، ایک اسلحہ جو ہے وہ اتنی تعداد میں بکا ہے دنیا میں. جس سے انسانیت کو فائدہ تو نہیں ہو رہا، نقصان ہی ہو رہا. اچھا، ایک کھلونا بنا دیا انہوں نے مسٹر کلاشنکوب نے، اور دے دیا انسان کے ہاتھ میں. اب وہ انسان جس کے ہاتھ میں یہ کھلونا آ گیا ہے، جو ایک سائنس کی ایجاد ہے، جو ایک ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے، نالج کی ایجاد ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ نالج بیسڈ ہے، نالج کی ایجاد ہے، تو جس انسان کے ہاتھ میں یہ کھلونا دیا گیا ہے، اس انسان کو یہ بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ بے گناہ انسانیت کی طرف ہونے چاہیے یا انسانیت کے دشمن کی طرف ہونے چاہیے؟ یہ سکھانا چاہیے یا اس کے ہاتھ میں یہ دے دینا چاہیے کہ جاؤ بس یہ اس طرح چلتی ہے، اس طرح گولی میں چلتی ہے؟ یہ تزکیہ ہے، تزکیہ. پہلے تزکیہ کرے پھر علم دے. تزکیہ کے بغیر علم دیں گے تو وہ ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، کہ علم کے ذریعے انسانیت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا نا، جاہل بھی نقصان پہنچاتا ہے، لیکن جاہل کے اندر صلاحیت کم ہوتی ہے، جاہل کے اندر صلاحیت کم ہوتی ہے، وہ کم نقصان پہنچاتا ہے. ایک پڑھا لکھا انسان، ایک بہت بڑا ڈاکٹر، ایک بہت بڑا سرجن، ماہر امراض گردہ ہمارے ملک میں، دیکھیں آپ، لوگ اپینڈکس کو آپریشن کروانے کے لیے گئے، گردہ نکال کے بھیج دیا. بھائی گردہ کوئی قصائی نکال کے تو نہیں بھیج سکتا، گردہ کوئی موچی تو نہیں بھیج سکتا. انسان کا گردہ، زندہ انسان کا گردہ نکال کے اور دوسرے انسان کو لگانا، گردے ایسے نہیں بکتے تول کے، تو ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کے اندر دوسرے انسان کو لگانا ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا، میچنگ ہوگی، پتہ نہیں بہت کچھ ہوتا ہے. یہ تو کوئی ماہر سرجن ہی کر سکتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا انسان تو نہیں کر سکتا، عام انسان تو نہیں کر سکتا نا. تو جو بھی یہ کرپشن کر رہا تھا وہ یقیناً ایک بڑا سرجن ہے، اس نے بڑی تعلیم حاصل کی ہے، مہارت حاصل کی ہے. تزکیہ نفس نہیں ہوا. اگر تزکیہ ہو جاتا تو بے شک وہ سرجن نہ ہوتا، وہ قصائی ہوتا، وہ سبزی فروش ہوتا، بےمانی نہیں کرتا. اگر تزکیہ ہو جاتا تو بےمانی نہیں کرتا. تو یہ تزکیہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، بلکہ تعلیم سے پہلے تزکیہ ضروری. لیکن ہمارے تعلیمی نظام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کو جا کے جس نظام کے حوالے کر دیتے ہیں، اس نظام میں ان کی تربیت کا کوئی اہتمام ہے ہی نہیں سرے سے. اور مزید، ہمارے جیسے ملک میں، تیسری دنیا میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ایسے ممالک جو کسی طاغوتی استعماری طاقتوں کی غلامی میں طویل عرصے رہے ہیں، یہاں کا تو تعلیمی نظام ہی ایسا بنایا جاتا ہے کہ جس میں ایک اچھے غلام پیدا ہو سکیں، اچھے ہنرمند پیدا ہو سکیں، اور ان کے اندر کوئی ایسا باصلاحیت انسان سامنے نہ آئے جو قوم کی تقدیر بدل سکے. وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، یہ ہوتا نا وہ قد سے بچوں کے بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. انہوں نے تو مذاق میں کہا، لیکن مذاق میں جو بات انہوں نے کی ہے، بات حقیقت ہے کہ اگر یہ آئیڈیا کوئی فرعون کو دے دیتا کہ تم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے ہو، یذبحون ابناءہم و یستحیون نساءہم، کہ وہ ان کے جوانوں کو قتل کیا کرتا تھا، ذبح کر دیا کرتا تھا، جوانوں کو, ابنا اہم, پہلے جوانوں کو اس نے قتل کیا, جب جوان ختم ہو گئے تو بچوں کو قتل کیا, اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو اس کو کوئی یہ آئیڈیا دے دیتا کہ اتنے ظلم و ستم کی ضرورت نہیں ہے, ایک کالج بنا لو, ایک تعلیمی ادارہ بنا لو, ایک ایسا اسکول بنا دو جس کا سلیبس, جس کا کریکولم تم اپنی مرضی سے ڈیزائن کرو, ایسے ماہرین سے ڈیزائن کروا لو کہ اس قوم میں, بنی اسرائیل میں کوئی موسیٰ پیدا ہی نہ ہو, کوئی ایسا موسیٰ جو تمہارے مقابلے پہ آ سکے, ایسی انقلابی لیڈرشپ پیدا ہی نہ ہو سکے. تو بچوں کو قتل کرانے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ آئیڈیا جو فرعون کے دماغ میں نہیں آیا وہ آج کے فرعون کے دماغ میں آ گیا, لیکن آج کا فرعون جو ہے وہ اس فرعون سے کہیں زیادہ ظالم ہے. آج کا فرعون اس فرعون سے, اس فرعون کی حکومت بہت لیمیٹڈ تھی, مصر میں حکومت تھی ظاہر ہے, اس کے باہر تو تھی نہیں. آج کا جو فرعون ہے وہ تو ورلڈ آرڈر کے خواب دیکھ رہا ہے, پوری دنیا پہ اس کی حکمرانی ہوگی, اس کو تو پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہے. آج کا یزید سن 61 ہجری کے یزید سے زیادہ ظالم ہے. سن 61 ہجری کے یزید نے پانی بند کر دیا, پانی کے بغیر تو انسان کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے. آج کے یزید نے ایسا اسلحہ بنایا ہے کہ جس سے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے انوائرمنٹ سے, اور انسان, حیوان, چرند, پرند, کیڑے مکوڑے سب بغیر آکسیجن کے کتنے منٹ زندہ رہ سکتا ہے انسان. کتنا ظالم ہے انسان. تو آج کا جو فرعون ہے اس نے یہ نسخہ استعمال کر لیا, وہ بھی جوانوں کو قتل کرتا ہے لیکن سلیکٹڈ جوانوں کو. ظاہر ہے سب کو قتل نہیں کر سکتا, مشکل ہے. افغانستان کے سارے جوانوں کو قتل کر دے, عراق کے سارے جوانوں کو قتل کر دے, ایران کے سارے جوانوں کو قتل کر دے, مشکل ہے نا, یہ پریکٹیکل نہیں. آج کل اس نے ایک دوسرا نسخہ اختیار کیا ہے, ایسا ایجوکیشن سسٹم بنا دیا ہے کہ جس سے جوان تو نہیں مرتے, ان کی جوان مردی مر جاتی ہے. جوان زندہ رہتے ہیں لیکن ان کی جوان مردی مر جاتی, ان کے اندر سے غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے, ان کے اندر سے شجاعت ختم ہو جاتی. ایسے کاموں میں ان کو لگا دیا گیا ہے, بے حیائی کے کاموں میں, فسق و فجور میں. کسی قوم کے اندر غیرت ہو, حمیت ہو, تو وہ قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے نا. اگر غیرت و حمیت نہ ہو, ذلت کا احساس نہ ہو کہ ہم غلامی میں جا رہے ہیں, ذلت کا احساس ہو تو قوم بیدار ہوتی. دوش ملی آبادی کہتے ہیں جس کو ذلت کا نہ ہو احساس وہ نا مرد ہے, ننگے پہلو ہے وہ دل جو بے نیاز درد ہے, حق نہیں جینے کا اس کو جس کا چہرہ زرد ہے, اور خودکشی ہے فرض اس پر خون جس کا سرد ہے, اور وقت بیداری جو غالب آ سکے نہ نوم پر, نوم یعنی نیند, الصلاۃ خیر من النوم, تو سنا ہوگا نا آپ نے. وقت بیداری جو غالب آ سکے نہ نوم پر, لعنت ایسی خفتہ ملت پر, تف ایسی قوم پر. لیکن یہ بیداری کہاں سے آئے گی؟ غیرت اور حمیت ہو تو بیداری آئے گی نا, اس کے لیے قوم کے اندر غیرت اور حمیت بھی چاہیے. ایسے کاموں میں, ایسی ایکٹیویٹی میں آپ لگا دیں جوانوں کو کہ دیکھنے میں تو آپ کو نظر آئے وہ کڑیل جوان, اندر سے نکلے مریل جوان. ایسے کاموں میں ان کو لگا دیں, کھیل کود میں, پاشی میں, اریانی میں, منشیات میں اور دھندوں میں, ان کو ذمہ داری کا احساس نہ ہو. یہ کام جو ہے وہ آپ تعلیم کے ذریعے لے سکتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے لے سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک کام, وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا, اور اس سے زیادہ خطرناک کام یہ آپ تعلیم کے ذریعے لے سکتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے. کیونکہ اس سسٹم میں جو ہر کریکولم کا ایک تھیم ہوتا ہے, ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو باقاعدہ لکھا جاتا ہے, ایک کورس ڈیزائن کیا گیا اس کا تھیم یہ ہے. کریکولم جس چیز کو ہم کہتے ہیں, اگر آپ اس سے تو واقف ہی ہوں گے, ایک ہے سلیبس, ایک ہے کریکولم, ایک کورس آؤٹ لائن, ایک کریکولم. کریکولم کورس آؤٹ لائن کا نام نہیں ہے. کریکولم کا مطلب یہ ہے کہ اس کریکولم کو پڑھانے کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہو, کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو. جو بنانا چاہتے ہیں, جو آئیڈیا, جو تھیم, جو کانسیپٹ ہے, جو فلاسفی ہے, وہ ہے کریکولم. تو یہ جو ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, جس میں ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں, جس طرح کل میں عرض کر رہا تھا نا کہ پیرنٹس کا انٹرویو ہوتا ہے, بچہ پاس ہو گیا پیرنٹس فیل ہو گئے, اس بچے کا داخلہ اس اسکول میں نہیں ہوگا, پیرنٹس اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا بچہ اس اسکول میں پڑھے. تو یہ ایک مقصد ہے کہ پیرنٹس کو دیکھنا, جج کرنا, ان کے پاس پیسے کتنے ہیں, وسائل کتنی ہیں, اتھارٹی کتنی ہے, اور یہ ہمارے اشارے پہ چلیں گے نہیں چلیں گے. کوئی ٹیڑھے میڑھے پیرنٹس تو نہیں ہیں کہیں اعتراض کرنے والے, ان کو نہیں لیں گے بچوں. تو کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ہمارا حق ہے نا, ہم انٹرویو لیں گے آپ سے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں کہ آپ کو آپ کے حوالے اپنا بچہ کیا جائے. آپ ایک ڈاکٹر کے حوالے اپنے بچے کو کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس کی قابلیت, ڈاکٹر کی قابلیت کتنی ہے, یا ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ آپ کے بچے کو ہم لیں یا نہ لیں, یا آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر اس قابل ہے, اس کا تجربہ, اس کی نالج, اس کی ڈگری, اس کا ایکسپیرئنس اتنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیں. ہم ایک بچے کا جسم حوالے کرنے کو تیار نہیں, بچے کی روح, اس کا کیریئر, اس کا آخرت سب حوالے کر دیتے ہیں بغیر دیکھے بھی کہ اس کی یہاں پر تربیت ہوگی یا نہیں ہوگی. اور وہ تعلیم نظام بھی ایسا ہے کہ اس سے اس کی تربیت نہیں ہوگی, وہ تو کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں, وہ جو بنانا چاہ رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں. تو اس تعلیمی نظام کے ذریعے بجائے تربیت کے ان کو اور بگاڑا جا رہا ہے. صلوات پڑھے ایک محمد و آل محمد کے. بچے کی تربیت پیرنٹس کو دیکھ کے نہیں ہوتی. ہماری جو تاریخ ایسی ہے کہ ایسے بچے کی تربیت ہو گئی کہ جس کے والدین سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہوں گے. کبھی دو نام آپ نے سنے ہوں گے, ایک عمر ابن عبدالعزیز, عمر ابن عبدالعزیز کا تعلق بنو امیہ کے شجر خبیصہ سے تھا, لیکن شریف آدمی تھے. بنو امیہ میں شریف آدمی کہاں چل سکتے ہیں بھلا, اس لیے زیادہ چلے نہیں. وہ ڈھائی سال میں ہی ان کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا. 99 ہجری میں برسر اقتدار آئے اور 101 ہجری میں دنیا سے گزر گئے. دو ڈھائی سال کی جو مدت حکومت ہے اس میں بہت اچھے اچھے کام کیے عمر ابن عبدالعزیز نے. باغ فدق واپس کیا اہل بیت کو, اور سادات کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. بہت سے جو گرفتار تھے سادات اس سے پہلے, ان کو رہا کر دیا گیا. دل جوئی کرنے کی کوشش کی سادات کی, شیعوں کی, اور حدیث لکھوانے کی کوشش کی, اور بہت سارے کام کیے. مولا علی کو ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا, سب کو ستم کیا جاتا تھا, اس کو ختم کروایا. خطبے میں جو ان کا نام لے کے برا بھلا کہا جاتا تھا وہ نکلوایا, اور کہا آپ خطبے میں اس جملے کی جگہ یہ آیت تلاوت کرو, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. آج تک مسلمان یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں اپنے خطبے میں, یہ نہیں بتاتے کہ کس جملے کو ریپلیس کر کے انہوں نے یہ جملہ ایڈ کیا ہے. یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیا کہ مولا علی کو جو برا بھلا کہا جاتا تھا ممبروں سے اس کو ختم کروایا. یہ نہیں بتایا جاتا کہ شروع کس نے کرایا تھا. کس نے شروع بھی کرایا تھا نا, تو عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے ختم کروایا. بہرحال تو عمر ابن عبدالعزیز نے دو چار جو اچھے کام کیے, اور خاندانی اعتبار سے بنو امیہ کہ اسی شجر خبیصہ سے تعلق بھی ہے ان کا, کیسے ہو گیا یہ؟ ایک استاد کی وجہ سے. وہ استاد جو بنو امیہ میں گھس کے داخل ہو کے ان کے گھر میں جا کے ان کے خاندان کے ایک فرد کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دیتا ہے.
محمد و آل محمد صلوات.
یہ جو ہمارے یہاں ترانہ ہے نا کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ بھی کسی شیعہ کے دماغ کی اختراع ہے کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، کہ اگر آپ نے واقعی پڑھا دیا دشمن کے بچوں کو، لیکن پہلے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، یہ نہ ہو سارے وسائل دشمن کے بچوں کو پڑھانے میں لگا دیں۔ تو واقعی دشمن کے بچوں کو کچھ لوگوں نے پڑھایا، اور عمر ابن عبدالعزیز ایک پرسنالٹی، ایک اور شخصیت ہے جو اس سے زیادہ عظیم ہے۔ اس بات میں ذرا بحث ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی اہمیت زیادہ ہے یا جو دوسرا نام میں لے رہا ہوں اس کی اہمیت زیادہ ہے، وہ ہے معاویہ ابن یزید، یزید کا بیٹا معاویہ۔ اب دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ بچے اس لیے بگڑ رہے ہیں کہ ماحول خراب ہے، تعلیمی ادارہ ایسا ہے، میڈیا میں یہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اس طرح ہے۔ ہمارا گھر، ہمارا ماحول جتنا بھی خراب ہو، یزید کے گھر سے زیادہ خراب تو نہیں ہے نا۔ یزید کا گھر، یزید جو وحی اور رسالت کا مذاق اڑا رہا ہے، یزید جو کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، تمبورے بجاتا ہے، گانے سنتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ اور یزید کے گھر میں یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا، امام حسین نے بھی اپنے بچوں کے نام اپنے والد کے نام پہ رکھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تو اس نے نام رکھا معاویہ ابن یزید۔ جب یزید فنار ہوا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ظاہر ہے بن گیا، لیکن وہ ایک دن بھی تخت پہ نہیں بیٹھا، اور 40 دن تک حکومت یوں ہی چلتی رہی۔ اس نے کہا مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے اس تخت پہ، جس کے پائے اہل بیت کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، مجھے اس تخت پہ نہیں بیٹھنا ہے جس کے پائے اہل بیت کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لوگ حیران، اتنی بڑی حکومت، وسیع و عریض، اس کی ماں بھی ناراض ہوگی۔ ماں نے کہا کہ اتنی وسیع و عریض حکومت تیرا باپ تیرے لیے چھوڑ کر گیا ہے، تو انکار کر رہے اس سے؟ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ حکومت۔ اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تیرا باپ غاصب تھا، ظالم تھا؟ اس نے کہا باپ کیا، دادا بھی ایسے ہی تھا۔ ماں سخت ناراض ہو گئی، پھر ماں نے ایک جملہ کہا، میں وہ جملہ دہرا نہیں سکتا ممبر سے، اس کا مفہوم ہی کچھ اس طرح ہے کہ اس سے بہتر تو یہ تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو مر جاتا، اس دن کو دیکھنے سے بہتر تو یہ تھا۔ اس نے کہا کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گزر جاتا، کہ مجھے یزید سے منسوب نہیں کیا جاتا، اور اس نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد ایسے ہی گوشہ نشین ہو گیا، بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا زہر سے، اور بنو امیہ کی حکومت، اقتدار جو ہے وہ مروان نے موقع سے فائدہ اٹھا کے قبضہ کر لیا۔ ابن زیاد بھی ٹرائی کر رہا تھا لیکن مروان کامیاب ہو گیا، کیونکہ بنو امیہ میں سینئر موسٹ مروان تھا، تو مروان قابض ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ بنو امیہ کی ہسٹری 132 ہجری تک دیکھیں تو سارے آل مروان بھی آئے، عبد الملک ابن مروان، ہشام ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، اینڈ سو آن۔ یعنی بنو امیہ کی حکومت آل ابو سفیان سے نکل کے آل مروان میں چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے بیٹے نے حکومت لینے سے انکار کر دیا۔ کون انکار کرتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ عمر ابن عبدالعزیز بھی ایک پرسنالٹی ہے اور معاویہ ابن یزید بھی ایک پرسنالٹی ہے، دونوں میں کمپیئر کرتے ہیں لوگ۔ عمر ابن عبدالعزیز نے بڑے اچھے کام کیے، سادات کو رہا کیا، فدق کو واپس کیا، مولا علی پہ برا بھلا کہا جاتا رہا، ختم کروایا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اس تخت پہ بیٹھ تو گئے نا جس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ بے شک اچھے کام کچھ کیے، لیکن وہ اس سیٹ پر بیٹھ تو گئے نا جس سیٹ پر بیٹھنا مشکل ہے۔ مولا علی نے قاضی شورا سے کہا تھا کہ دیکھو، جس سیٹ پر تم بیٹھتے ہو اس سیٹ پر یا نبی بیٹھ سکتا ہے یا وصی نبی بیٹھ سکتا ہے، یا نبی بیٹھے گا یا وصی نبی، یا شقی و بدبخت بیٹھے گا۔ اگر نبی اور وصی نبی نہیں ہے تو شقی و بدبخت ہوگا وہ. بہرحال عمر ابن عبدالعزیز بیٹھ گئے اس سیٹ پر، اچھے کام بے شک کیے. معاویہ ابن یزید نہیں بیٹھا اور اس کی جان کو خطرہ بھی ہوا اور وہ مارا بھی گیا. کیسے ہو گیا یزید کے گھر میں اتنا بڑا انقلاب؟ ایک استاد کا کام تھا. ایک استاد نے یزید کے گھر میں داخل ہو کر اس کے بچے کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دی. تو کتنا اہم رول ہوتا ہے ایک استاد کا، کتنا اہم کام ہوتا ہے کہ اگر استاد تربیت کرنے پر آ جائے اور صحیح خطوط پہ تربیت کرے تو آپ دیکھیں کہ بچے کی فکر کتنی تبدیل ہو جاتی ہے، چاہے ماں باپ نے اس کو کچھ بھی فٹ کرایا ہو. دیکھیں بچے پہلے مرحلے پر تو اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں خود بخود بائی نیچر، پہلے مرحلے پر اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، لیکن جب تھوڑا ان کا شعور بیدار ہوتا ہے اور مایوس ہوتے ہیں، انسان اپنے آئیڈیل کے اندر تو پھر ساری خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے نا. انسان جس کو آئیڈیل سمجھتا ہے ساری خوبیاں اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں بعض اوقات، کہ ہم تھیوریٹیکلی کچھ اور سبق پڑھاتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ اور دکھاتے ہیں تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے. بچے سے وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بچے سے وعدہ کیا، کیا ہو گیا؟ گھر سے جا رہے ہیں بچہ پیچھے لگ گیا، ہم نے کہا اچھا واپسی میں تمہارے لیے چیز لے کر آئیں گے. آپ 6 گھنٹے بعد واپس جائیں یا 10 گھنٹے بعد واپس جائیں، وہ بچہ انتظار کر رہا ہو. پھر بچے نے کہا آپ لے کر آئے وہ چیز؟ آپ نے کہا سوری یار غلطی ہو، کل لے آؤں گا ان شاء اللہ. اچھا بچہ بیچارہ چپ ہو جائے گا ظاہر ہے. وہ جو چپ ہو گیا ہے وہ ایسے نہیں چپ ہوا ہے، اس کے ذہن میں کئی میسیجز آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ڈیڈی جو بھی ہیں وہ گولی باز ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں، اور یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، وہ بھی تو کرتے ہیں ایسے ہی، یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ابا بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو غلط میسج. وعدہ کر کے پورا کرنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر تاکید ہے، بچوں سے جو وعدہ کرو پورا کرو، کیونکہ یہاں صرف وعدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں بچے کی تربیت کا معاملہ بھی ہے. ایک تو وعدے کی خلاف ورزی خود گناہ ہے، اور یہاں پر فقط وعدے کا ایشو نہیں ہے، وعدے کا تو ہے اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی تربیت غلط انداز سے ہو رہی ہے. اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز جب ہم لوگ کرتے ہیں تو بالآخر یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور خود بخود والدین جن کو پہلے وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا اب وہ آئیڈیل نہیں رہتے. اب نیکسٹ جو ان کا بچوں کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ اپنے ٹیچر سے ہوتا ہے، اساتذہ سے ہوتا ہے، اپنے استاد کو وہ آئیڈیل سمجھتے ہیں، استاد کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے گھر میں آتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات ٹیچر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹیچر نے یہ کہا ہے، ہماری بات نہیں مانتے، وہ اصرار کرتے ہیں نہیں ٹیچر نے یہ کہا بتایا. جو ٹیچر نے بتایا اس کو پیرنٹس کے بتانے پر پریفر کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ بچہ جو ہے پیرنٹس کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھ رہا ہے، اصل میں اپنے ٹیچر کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہا ہے. اب اگر خدا نخواستہ ٹیچر بھی اس معیار پر پورا نہ اترے، دیکھیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کا تعلق محبت سے، استاد اور شاگرد کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان محبت کی قربت اور احترام کا فاصلہ ہونا چاہیے، محبت کی قربت اور ایک احترام کا فاصلہ ہونا چاہیے. تھوڑا فاصلہ بھی ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ شاگرد ٹیچر سے کہہ رہا ہو چل یار چائے پی کے آتے ہیں. بے شک محبت کی قربت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک احترام کا فاصلہ ہونا چاہیے. اور استاد کو اپنے شاگرد کو محبت سے پڑھانا چاہیے. جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، سرکش ہو گیا، وہ باغی ہو گیا ہے، بے قابو ہوا جا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے جاؤں، میری تو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے وہاں، ایک شخص کو پنچ مارا تھا انہوں نے، وہ مر گیا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا تھا، تو کسی اور کو بھی میرے ساتھ بھیج دیے، میرے بھائی حضرت ہارون کو. خدا نے کہا اچھا تم دونوں جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا. جس کو خدا خود کہہ رہا ہے سرکش اور باغی، طاغوت، اس کے لیے خداوند عالم نے موسیٰ سے کہا کہ وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنًا، لیکن دیکھو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. فرعون کے لیے کہہ رہا ہے خداوند عالم کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، لَعَلَّ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى، کیا پتہ اس کو کوئی خدا کی یاد آ جائے یا خوف خدا پیدا ہو جائے اس کے اندر. خدا تو جانتا ہے پیدا نہیں ہوگا، خدا تو جانتا ہے اپنے علم سے کہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی یاد دلائی جا رہی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ معلم ہیں نا، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو ٹیچر بنا کے بھیجا، پیغمبر اکرم نے فرمایا بعث تو معلم، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، استاد بنا کے بھیجا، تو معلم کی ڈیوٹی کیا لگائی گئی؟ نرم لہجے میں بات کرنا، سختی نہیں کرنا. آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ ٹیچنگ میں نرمی اختیار کرنا چاہیے، بچوں سے دوستی رکھنی چاہیے اور سختی نہیں کرنی چاہیے، ڈنڈے نہیں مارنے چاہیے. آج دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ فزیکل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو یہی سب کچھ سکھا کے بھیجا کہ اس طرح تربیت کرنی. تو یہ تربیت نہایت اہم ہے، اور جو ہمارا تعلیم نظام ہے بدقسمتی سے وہ اس کو فلفل نہیں کر رہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، حل کیا ہے؟ کل اور پرسوں انشاءاللہ میں اس طرح اشارہ کروں گا کہ ہمیں کیا کیا پڑھانا ہے اور کیا کیا سکھانا ہے اور کیسے سکھانا ہے. کیا کریں ہم؟ تعلیم نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بچوں کو کہیں نہ کہیں بھیجنا ہے، پڑھوانا ہے، اور ان کی تربیت بھی ضروری ہے، تو کچھ نہ کچھ وے آؤٹ، کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے. تو کیا چیزیں ضروری ہے، لازمی ہیں جو بچوں کو سکھانا، تاکہ کم از کم ہمارے بچے مقابلہ کر سکیں اور وہ اس تعلیم نظام سے اس طرح متاثر نہ ہو جائیں جس طرح لوگ ہو رہے ہیں. علامہ اقبال متاثر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے بھی مغربی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی، جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے وہ. اور جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اور کسی چیز سے متاثر ہوں یا نہ ہو، کم از کم ان کے نالج سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، اس سے متاثر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. لیکن علامہ اقبال نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، جو ان کا دانش ہے، جو ان کا علم ہے، جو ان کی نالج ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، وٹ ایور دے ہے، اس سے میری آنکھیں چکا چوند نہیں ہو گئی، میں چندھیا نہیں گیا. کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو کیسے ہم اپنے بچوں کی آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگا دیں تاکہ یہ بچے بے شک کہیں بھی جائیں دنیا میں، اچھا جائیں کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی جائیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جو اپنے بیڈ روم میں ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہتا ہے، تائی الارض کر لیتا ہے وہ، بعض بزرگوں کے عرفا کے ہیں نا کہ تائی الارض کر لیتے ہیں وہ، یہاں بیٹھے بیٹھے ایک دم وہاں چلے جاتے ہیں. آج کا نوجوان جو ہے اس کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ وہ جو یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا باتیں کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ بہت دور ہو گئی, اور اگر آپ نے سرما نہیں لگایا وہ تو اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی چمک سے. اس سے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگا دیں. بس آج یہیں رک دیتے. تو اہل بیت اطہار اور پیغمبر اکرم خود اس امت کے لیے استاد بن کے آئے, اساتذہ بن کے آئے. ایک بی بی کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی ڈیوٹی تھی جب مولا علی کی حکومت تھی تو شہزادی زینب کی ڈیوٹی کوفے کی خواتین کی دینی تربیت تھی. مولا نے جناب زینب کی ذمہ داری یہ لگائی تھی جب آپ نے کوفے کو اپنا کیپٹل بنایا, کوفہ شفٹ ہو گئے تو پورا خانوادہ شفٹ ہو گیا, تو یہاں جناب زینب کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ وہ خواتین کی تربیت کریں گے. خود جناب زینب کی تربیت کیسے ہوئی تھی؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ پھپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, عالمہ غیر معلمہ. عالم غیر معلم کون ہوتا ہے؟ انبیاء ہیں, ائمہ ہیں. عالم غیر معلم جو کسی استاد کے پاس جا کے نہیں بیٹھے, جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی, کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا, اور ان کے سینے میں وہ علم ہے جو علم وہبی, علم لدنی. اور امام معصوم فرما رہے ہیں کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں. وہ علم کہاں سے آیا ان کے سینے میں؟ وہ مولا علی کا پڑھایا ہوا ہے, مولا علی کا سکھایا ہوا ہے. بچپنے میں ایک دفعہ مولا نے کہا شہزادی سے کہ بیٹا کہو ایک, آپ نے کہا ایک. پھر مولا نے کہا کہو دو, آپ خاموش رہیں. کہا بیٹا کہو دو, آپ نے فرمایا کہ بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو کیسے کہوں؟ جس زبان سے ایک کہہ دیا میں نے اس سے دو کیسے کہہ دوں؟ تو یہ تربیت مولا علی کی, اور مولا علی نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ خواتین کی تربیت کریں. کتنی ایسی خواتین ہوں گی کوفے میں جن کی تربیت جناب زینب نے کی ہوگی, اور کسی طرح اس شہر میں جناب زینب اسیر ہو کر آئیں. یہ کوفہ ہے جہاں یہ بیبیاں شہزادیوں کی طرح تھیں. ایک روایت کے مطابق 24 سفر جناب زینب کی شہادت کی تاریخ بھی ہے, دوسری تاریخیں بھی ہیں لیکن ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے. اور یہ اس شہزادی کی کاوش اور کوشش اور عمل ہے جس کی وجہ سے آج یہ عزاداری, آج سید الشہداء کا تذکرہ صدیوں گزرنے کے باوجود دنیا میں زندہ ہے. شہداء بہت گزرے ہیں, انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, ناحق قتل کر دیا جاتا تھا ان کو, لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. تذکرہ ہوتا ہے تو حسین کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہزادی زینب ہے جنہوں نے یہ عہد کیا حسین سے کہ ان کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے. نہ یہ نئے در نئی نواب, می ماند اگر زینب نبود, کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں دفن ہو چکی ہوتی. دشمنوں نے تو یہ سمجھا نا کہ ہم ان کو اسیر کر کے لے جا رہے ہیں کوفہ, اسیر کر کے لے کے جا رہے ہیں شام, ہم ان کو بازاروں اور درباروں میں تشہیر کر رہے ہیں, پھرا رہے ہیں. لیکن جناب زینب نے یزید کو چیلنج کیا, اے یزید تو ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا. آج 1500 سال گزرنے کے باوجود دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے, کس طرح لوگ کربلا کو یاد کر رہے ہیں. یہ ان کی کامیابی ہے. علامہ اقبال نے کہا حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق, یک حسین رقم کر دو دیگر زینب. حدیث عشق کے دو چیپٹر ہیں، ایک کا نام ہے کربلا، ایک کا نام ہے دمشق، ایک کا نام ہے شام. ایک چیپٹر وہ ہے، ایک باب وہ ہے جس کو حسین ابن علی نے اپنے خون سے رقم کیا کربلا کے تیرہ میں تپتے ہوئے رگزاروں میں، اور دوسرا چیپٹر وہ ہے جس کو جناب زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے اسیری کے باوجود، چادر نہ ہونے کے باوجود، بازاروں میں، درباروں میں حسین کا پیغام پہنچایا. حسین کا پیغام امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں جب ملاقات کے لیے تشریف لائے، بہت دیر تک بھائی اور بہن کچھ باتیں کرتے رہے، وہ ساری باتیں ہمارے پاس نہیں آئیں. دو باتیں پیش نظر ہیں، ایک تو یہ کہ حسین نے کہا کہ بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوسرا فرمایا کہ بہن میری شہادت پر اس طرح جزا و فضا نہ کیجیے گا کہ دشمن خوش ہو. اللہ، اس بی بی کی قربانی جب انہوں نے اپنے دو بیٹے میدان میں بھیجے نا، حسین کے پاس تیار کر کے لے کر آئیں کہ ان کو اجازت دے دو، حسین نے ایک جملہ کہا کہ شاید عبداللہ اس سے راضی نہ ہو، تو شہزادی نے کہا کہ عبداللہ ہی نے تو حوالے کیا تھا، عبداللہ نے حوالے کیا نا انہوں نے محمد کو، اسی لیے کیا ہے، اسی دن کے لیے کیا ہے. اور جب یہ اون و محمد دونوں کمسن تھے، دونوں نونحال تھے، جب یہ دو بچے میدان جنگ میں آئے ہیں تو شمر حیران ہو گیا اور اس نے عمر سعد سے کہا کہ ہم نے آج تک ایسی بھائی اور بہن کی محبت نہیں دیکھی جس میں بہن نے اپنے گود کے پالے کو بھائی پر قربان کرنے کے لیے بھیج دیا ہو. اور اس کے بعد جب اون محمد کے لاشے خیمے میں آئے، کسی جوان کا لاشا جب خیمے میں آتا بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے جناب زینب نکل کے جاتی، لیکن جب اون محمد کے لاشے آئے دیگر بیبیاں نکل کے آئی، کہیں شہزادی زینب نظر نہیں آ رہی. تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ خیمے میں جناب زینب سجدے میں ہے، سجدے شکر ادا کر رہی ہیں کہ بار اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کی. شاید اس لیے بھی نہیں آ رہی کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی ان بچوں کے لاشوں کو دیکھ کے بہن کے سامنے شرمندہ ہو. اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا تمام سفر دیکھ لیں، کہیں شہزادی نے اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، کہیں شہزادی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. ہاں جب مدینہ واپس آئی، جب اپنے گھر میں گئی، جب ان بچوں کے حجروں میں نگاہ پڑی، جب بچوں کے مستق نظر آئے، اب زینب ایک ماں بھی تو ہے نا، پہلی مرتبہ انہوں نے جناب عبداللہ کو اپنے محمد کا پرسا دیا. اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار الہ جہاں جہاں عزاداری سید شدہ ہو رہی ہے، عزاداری کو اور سید شدہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں فرقہ واری اور دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و خوار فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.